معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1444 ہجری کے ربیع الآخر شریف کی 24ویں شب ہے. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور، اگر ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں خادم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے صفائی وغیرہ کرنا، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ بارہا یہ دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر جگہ جگہ نا کوئی بہت معمولی سی چیز نمازیوں کی گر جاتی ہے، وہ پڑی ہوتی ہے، جیسے 1-2 روپے یا 5 روپے کا سکہ تو، یا 5-10 روپے، اور اسی طرح قلم وغیرہ، جیب کا رومال وغیرہ، تو اور اس طرح کی چیزیں معمولی سی کہ جن کے بارے میں پوچھنا یہ بہت دشوار ہے، ممکن نہیں نظر آتا. اور گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے کوئی دوسرے شخص بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا. تو اب ایسی اشیاء کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے شریع رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا پھینکنے کا عرف ہوتا ہے، اس کی بے قیمت ہوتی ہیں، ان میں تو کوئی اعلان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رسی کا ٹکڑا ہے، لکڑی کا تنکا ہے، البتہ یہ کہ 5 روپے اور 2 روپے اور 1 روپیہ، یار یہ تو رقم ہے، اور جس کے بھی گر جائیں گے آپ بولیں گے نا اٹھا لو، تو ذرا اٹھا لے گا، وہ خوش بھی ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا. تو اگر کوئی رقم مل گئی، رومال مل گیا، اگرچہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ مال ہے اور آدمی اس کو پھینکتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کا یہ لقطہ ہے اعلان کرنا ہوگا. اسی نمایاں جگہ پر لکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے، جہاں ہر نمازی کی نظر پڑتی ہو کہ فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بجے ہمیں مطلب کچھ مختصر سی رقم ملی تھی، رقم نہ بتائیے، یا ایک رومال ملا تھا وہ لکھا ہوا ہو. تو اگر آپ کی کوئی آپ کی رقم گری ہے یا رومال گم ہوا ہے، تو آپ مطلب فلاں جگہ معلوم کر لیں، مؤذن صاحب سے معلوم کر لیں مثلا، تو مؤذن صاحب کو پتہ ہو اور یہ پوچھے کتنی رقم تھی. اب اگر ملے ہی 5 تھے اور وہ کہتا ہے 5 ہے، مؤذن صاحب مطمئن ہوتے ہیں ان کو دے دیں. اب ملے تھے 5 اور یہ کہتا ہے 50، تو ظاہر کہ اس کی 50 کی رقم ہمیں یہ نہیں ملی. یہ نہیں کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ، واقعی بیچارے کی ہو سکتا ہے 50 کی گری ہو تو کوئی اور اٹھا گیا ہو. تو یوں مطلب معلوم کر کے رومال کا رنگ پوچھ لیں اس سے، پھر اطمینان ہو تو دے دیں اس کو. یہ ایک صورت سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں کہ بہت مشکل ہے، تو ظاہر کہ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پہنچانی تو پڑے گی، لکتا ہے یا پھر اٹھائے ہی نہ اور وہاں رہنے دے. تو اس کی بھی پھر صورت ہے کہ کوئی چور چکا لے جائے گا وغیرہ، یہ صورتیں ہیں کہ کب اٹھائے کب نہ اٹھائے، اٹھائے تو کیا کرے. یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی نیت سے اٹھا لیا تب تو یہ غاصب ہے، اور اس نے غصب کیا، اس نے جیسے ڈاکو چھینتا ہے، تو اس نے یہ کام کیا. یہ غصب، تو اب اس میں تو واجب ہو گیا مالک کو تلاش کرے، اور جب مالک ملنے کی امید نہ رہے، اب کسی فقیر کو شرعاً نے جس کو زکات دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے مثلاً، تو اس کو دے دے، خود نہیں رکھ سکتا، توبہ بھی کرے کہ اس نے اس اپنے لیے اٹھائی کیوں.
میرے رسول سے عرض ہے کہ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر صف میں کسی کا رومال پڑا ہوا نظر آتا ہے تو اٹھا کر وہ کھڑکی پہ باندھ دیتے ہیں کہ یہ شاید اس طرح سے اس کو مل جائے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
اب اس میں وہی ہے کہ حقدار جس کا مال ہے وہ لے یا نہ لے، کوئی ہو سکتا اگر قیمتی چیز ہے تو اور کوئی لے اڑے، یہ رسکی تو ہی ہے، طریقہ تو یہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا ہونا. ایسے دیانت دار لوگ کہاں ہیں کہ ٹچ نہیں کریں گے، اس کو سمجھ میں آئے گا تو اٹھا جائیں گے، لوگوں کی معلومات ہی کہاں اتنی معلومات ہے نا، خوف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں بچوں کی دینی تربیت کی جا رہی ہو مگر باہر یا سکول میں بری عادتیں سیکھ لیں، تو اس بارے میں کیا حال ہے کہ ان کو راہ راست پر لایا جا سکے؟
اول تو ایسی تربیت گاہ میں اس کو داخل کریں کہ جہاں اس کی تربیت اچھی ہو. اب تو ماشاءاللہ دار المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے ادارے جامعات المدینہ، ان میں بھی ماشاءاللہ یعنی کہ آتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کا، عقیدے کی درستی کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اخلاقیات بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، کچھ سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور تعلیم بھی ملتی ہے ان کو. ادارہ مطلب منتخب کرتے وقت آدمی غور کر لے کہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کہاں اپنی اولاد کو داخل کرانے میں، اسی طرح سمجھدار ہے تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی قافلے ہیں، یہ بہت سارے کئی ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے الحمدللہ، جہاں مطلب آدمی کی اسلامی تربیت ہو سکتی ہے، اس کی عمر اس کی عقل کے مطابق آپ اس کو مطلب وہاں ایڈجسٹ کر لیں. تربیت اولاد ایک کتاب ہے چھوٹی سی 100-150 پیج کی مکتبۃ المدینہ کی، وہ حاصل کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو اس پہ بھی ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد ان پر کلمہ پڑھ کر پھونک مار دینی چاہیے، کیا یہ جائز ہے اور کیا ایسے کرنا چاہیے؟
کپڑے دھو کر کلمہ پڑھ کے پھونک مارنا، اب اس میں کیا لوجک ہے مجھے پتا نہیں ہے، اس سوال کے ذریعے پتا چلا کہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، بظاہر تو کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے، ضروری سمجھ کر نہ کرے. تو برکت کے لیے اگر اپنے کپڑے دھو کر یا اپنی کسی چیز پر کلمہ پڑھ کے دم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھی چیز ہے، جبکہ وہ چیز خود گندی نہ ہو، پاک صاف ستھری ہو تو دم کرنا اچھا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی کی وجہ سے ہے کہ کچھ اوڑا نہیں ٹوپی وغیرہ، تو مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر معاذ اللہ یہ سوچا کہ نماز کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کا کوئی خاص اہتمام بھی کیا جائے، ایسی محتم بھی شان نہیں، ایسی کوئی نماز کی شان نہیں جس کے لیے اہتمام بھی کیا جائے، تو یوں اگر اس نے کوئی حقارت والی صورت ہے تو یہ کفر ہے کہ نماز کی توہین ہے. اور اگر ننگے سر نماز پڑھنے سے خوشی و خضوع آتا ہے، دل زیادہ لگتا ہے، دل جمعی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پھر افضل ہے. یہ ننگے سر کی تین صورتیں ہوئی نا، ایک تو یہ کہ اگر توہین کی نیت سے کہ نماز کی کوئی ایسی شان نہیں جس کے لیے سر بھی ڈھانپا جائے تو کافر ہوا، اور اگر سستی کی وجہ سے، عام طور پہ لوگ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خوشی و خضوع آتا ہے ننگے سر کی وجہ سے، ایسا شاید ہی کوئی مطلب ہوتا ہو کسی کو، تو اب اگر ہے ایسا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے لیے افضل ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے. تو یہ تین صورتیں ہیں. اب آج کل سستی کا دور ہے، پہلے لوگ نماز ننگے سر اگر کوئی پڑھے بھی نا تو اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے تھے. یہ بھی طریقہ درست نہیں تھا. ہو سکتا ہے خوشبو کی وجہ سے وہ پڑھ رہا ہو, یا اگر وہ ویسے ہی سستی کی وجہ سے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے سر پہ ٹوپی اگر ڈالیں گے تو مسجد کی چٹائی کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈال دیتے تھے. اس سے اس کے نماز کی کوئی اصلاح نہیں ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی اور مزید توجہ بڑھ جائے گی. پھر وہ ٹوپیاں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی, بار بار گرتی رہتی ہیں. یہ بار بار یوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ضروری ہے. تلاوت ان کو آتی ہو نہ آتی ہو, نماز کے کیا شرائط ہیں ان کو نہ پتا ہو, اپنی جگہ پر ٹوپی ضروری ہے. پہلے اس طرح تھا, اب دور بدلی ہوا. اب مطلب یہ کہ اچھا پہلے ایک مخصوص طبقہ ہوتا تھا جن کو علماء جانتے ہوتے کہ وہ کون سا طبقہ میری مراد ہے. وہ ننگے سر پڑتا تھا, یہ ان کی نشانی تھی کہ یہ ننگے سر پڑتے لوگ, اہل حق کا طریقہ نہیں ننگے سر, یہ ذہن تھا پلس تھا. لیکن اب تو خیر وہ خلاص ہو گیا, اب تو ایک بھاری تعداد ہے ننگے سر نماز پڑھ رہی ہے. پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی نا, کوئی امام صاحب آ رہے ہیں تو جلدی سے ٹوپی سے جیب سی ٹوپی نکالنا یا رومال یوں ڈال لینا, ننگے سر نہیں ملتے. مزار آیا, مزار کے قریب گزرے تو سر ناپ لیں گے, جنازہ گزرے تو سر ناپ لیں گے. پہلے یہ ماحول تھا, اب تو یعنی اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے. حالانکہ ادب واقعی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 سال رہا, میں کبھی میں نے لوگوں کے سامنے نہ اکیلے میں امام ابو حنیفہ کو ننگے سر کبھی بھی نہیں دیکھا. لیکن اب حنفیوں کا جو حال ہے ہمارے سامنے. پہلے نمازی لوگ جو تھے نا یہ ٹوپی جیب میں رکھتے تھے, جالی والی ٹوپی رکھتے تھے, یا گھر میں سلا لیتے تھے, درزی سی دیتے تھے. ٹوپیاں بکتی تھیں, اب بھی بکتی ہیں, تو وہ ٹوپیاں جیب میں رکھتے نماز کے ٹائم پہ, ٹوپی پہن لیتے پھر جیب میں رکھ لیتے. اتنا تو تھا, اب تو یہ بھی گیا. ٹوپیوں کی سیل بھی میرا الگ کم ہو گیا. اب وہ خوبصورت ٹوپیاں پہنتے ہیں تو کیا وہ خاص محفلوں میں جائیں گے کہیں تو وہ مطلب ٹوپی پہن لیتے ہیں. اب یہ ٹوپیاں جب خوبصورت ٹوپیاں ہمارے یہاں بکنی شروع ہوئی نا, امام میں کم ہو گئے. پہلے امام باندھتے تھے سائیں بھائی, تو اب وہ خوبصورت ٹوپی سے گزارا کرتے ہیں. وہ نصیب بہرحال یہ کہ امام شریف سنت ٹوپی پر امام باندھنا, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. اور بہرحال نماز میں یہ کہ کوشش کریں کہ جیب میں رکھیں ٹوپی رکھیں, اور نماز میں کم از کم پہن لیا کریے. ان لوگوں کے لیے کہ جو بالکل نہ امامہ پہنتے نہ ٹوپی پہنتے, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اتنے سے تو یہ سمجھو آپ کی شروعات ہے. پھر آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ مزید آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن قوم پیچھے ہٹ گئی.
یہاں امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ امامے کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کچھ فضیلت ارشاد ہو جائے.
امامے کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بغیر امامے کی نماز سے 70 گنا سے بھی زیادہ فضیلت لگتی ہے, اور امامے کے ساتھ جمعہ جو ہے وہ 70 جمعوں کے برابر ہے. اور امام حدیث پاک میں اہل عرب کے تاج ہیں, یہ امامہ اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے, اس طرح کی روایتیں ہیں. فتح رضویہ شریف میں کئی روایتیں اعلی حضرت نے نقل کی ہیں. تو اب تو امامت تو اہل عرب میں شاز کوئی لاکھوں میں نظر آئے تو آئے یوں کہہ سکتے ہیں. جنرلی امامہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا, طرح طرح کی ٹوپیاں, طرح طرح کی ٹوپیاں مختلف ملکوں میں اب ان کی وہ شناخت ہیں. امامہ شریف کم ہو گیا ہے. پاک و ہند میں اب بھی الحمدللہ امامہ کافی ہے دوسرے ملکوں کی نسبت, لیکن جن کو امامہ پہننا چاہیے وہ نہیں پہن رہے, عوام پہن رہے ہیں. جن کو پہننا چاہیے میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب لگتا ہے تو وہ بھی اب کم ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا ہے. علماء مشائخ یہ اب بھی ایک تعداد ملے گی جو امامہ شریف پہنتی ہے, دعوت اسلامی کی عوام, عوام یہ ظاہر ہے, تو یہ بھی امامہ پہنتے ہیں. لیکن ان میں بھی اب وہ چونکہ وہ ٹوپیاں بیچنے والوں نے اٹریکشن ایسا دیا ہے کہ پھسل گئے اس پر, امامہ رکھ دیا نہیں یہ ٹوپی پہن لی. اب یہ ہر وقت تو پہنتے نہیں ہوں گے, خاص خاص موقع پہ اتنی بڑی ٹوپی جیب میں تو رہتی نہیں ہوگی. جیب میں رہتی ہوگی تو پھر چونکہ ٹپ ٹاپ کا ذہن ہے خوبصورت ٹوپیاں پہننے والوں کا, تو وہ پھر ان کی سلبٹیں پڑتی ہوں گی، داغ دبے ہوتے ہوں گے، جیب میں رکھتے ہیں شاید کم ہوں گے، واللہ اعلم، تو مجھے اس کا تجربہ فی الحال تو نہیں ہے اتنا. کوئی زمانہ تھا جب میں بھی ٹوپی پہنتا تھا، بہت پہلے، دعوت اسلامی سے پہلے، اور شروع میں بھی امامہ تھوڑا کچھ تھوڑے تھوڑے عرصے میں رائج ہو گیا تھا ہمارے یہاں الحمدللہ، ورنہ میں امامہ پہنتا تھا تو نماز پڑھاتے ہوئے پہنتا تھا، یا کبھی کبھار امامے کے ساتھ باہر نکل گیا تو نکل گیا. اس وقت اس طرف توجہ کم تھی اور امامہ عام طور پہ نہیں پہنا جاتا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے امامہ بہت عام کیا، داڑھی کو بہت عام کیا. الحمدللہ میں نے جب سے داڑھی آئی رکھ لی اللہ کی رحمت سے، اس لیے ان دنوں داڑھی والا نوجوان جو تھا نا وہ مطلب چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلے تو ملے تو ملے، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، نہیں ہوتے تھے. بڑے بوڑھے رکھتے تھے تو بھی کوئی پوری رکھتا تھا تو رکھتا تھا چھوٹی چھوٹی. اب بھی چھوٹی داڑھی بہت رائج ہے ہمارے یہاں، اب تو کچھ زیادہ ہی ہے. داڑھی منڈا نہ کم ہو گیا، چھوٹی داڑھی رکھنا بڑ گیا. تو داڑھی منڈا نہ اور چھوٹی رکھنا ایک مٹھی سے، دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہمارے علاقوں میں جنازے کی نماز کے لیے جب صفحے بنا دی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ عرقِ گلاب بوتلوں میں ڈال کے دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر یوں مطلب خوشبو جس طرح بکھیرتے ہیں اس طرح ان کے اوپر ڈالتے ہیں. اس سے بعض لوگ برا بھی بناتے ہیں، یعنی برا محسوس کرتے ہیں اور اظہار نہیں کر پاتے، تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عمل کرنا چاہیے جبکہ لوگ اس کو پسند بھی نہ کر رہے ہوں؟ اسی طرح کچھ لوگ محافل نعت کے دوران ایئر فریشنر کے ذریعے لوگوں کے اوپر خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کچھ لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دونوں کے حوالے سے جواب عنایت فرمائیں.
اس طرح کی ایک ترکیبیں تو لوگ کرتے ہیں، محفلوں میں بھی گلاب چھڑکتے ہیں اور اسپرے بڑا ٹنکی لٹکا کر بھی دیکھا ہے کہ وہ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خاصا آدمی ذوق میں ہو اور بس مدینے پہنچا چاہتا ہو تصور میں کہ اس پہ شروع کر کے ڈالے گا تو بیچارہ واپس آ جائے گا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ غریب ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ جو عطر لگاتے ہاتھوں پر 100% جائز ہے، لیکن یہ کہ بعضوں کو الرجی ہوتی ہے اس سے، بعضوں کو اسکن الرجی ہوگی، اس کو عطر لگے گا تو جلن مچے گی، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. اس کی بعض خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ سونگتے ہی بیچاروں کو چھینکے شروع ہو جائیں، نزلہ شروع ہو جائے. تو اس لیے وہ خوشبو لے کر ایک ایک فرد کو اشارے سے کہ میں لگا دوں تو یوں کر لے تو پھر سدھ نہ کرے، آگے بڑھ جائے اور یوں کر دے تو اس کا مطلب اجازت ہے، لگا دے. یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے تاکہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں وہ ثواب کا کام ہو تو ثواب ہی کر رہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو جائے. یہ اس طرح چھڑکنے کا تو اتنا مطلب یعنی کہ ہے کہ مجھے تو اپنا ایک بہت پرانی ماضی کی یاد آ گئی کہ جلوس میلاد میں ایک بار کسی نے یوں عطر کی شیشی کھول کے مجھ پر یہ ثواب کا کام کیا. اپنے حساب سے تو ثواب کا ہی کام کیا ہوگا، میری رسپیکٹ کیوں یوں اور میری گیا آنکھ میں. اب پھر میرا جلوس میں کیا ذوق ہوا، میرا کیا اثر ہوا، یہ اب ذرا آگے جو بھی ہوا میرے نصیب. اگلے نے تو یہ ثواب کا کام کر دیا نا، خوشبو مجھ پر چھڑک کے. تو یہ مطلب اب لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. پھر وہ دیکھا دیکھی یہ ایک ترکیب بڑھتی ہے. ایک بار مادنی مذاکرے میں غالباً ایک صاحب یہ ٹینک اٹھائے پیچھے، وہ ٹنکی تھی وہ یوں چھڑک رہے تھے. اب کوئی سن رہا ہے، کوئی بیچارہ کچھ کر رہا ہے، شم شم. اب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے تو لائیو مدنی پھول دیے، سعادت منتے توبہ کی انہوں نے اور فوراً بیٹھ گئے، میں توبہ کرتا. میں نے کہا یار یہ اب ثواب کا کام کر رہے، دینی مسائل بیان ہو رہے، اب وہ بیچارہ غور سے سن رہا ہے اور یہ جا کر اس کے منہ پہ چھڑکا، اب یہ تو اس کا کیا سمجھ میں آئی ہوگی. تکلیف ہونا الگ بات ہے، ذرا منہ پہ مارنا کسی کے، یہ خوشبو مارنے کا طریقہ تھوڑی ہے. وہ عطر چھڑکنا اسی صورت میں ہو، وہ گلاب دانیاں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں اس سے وہ چھینٹے اڑاتے ہیں، یہ بھی مطلب عام طور پہ لوگ اس کو منع نہیں کرتے محفلوں میں، لیکن اب کسی کی آنکھ میں جائے گا نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چھڑکنا چاہیے کہ نہیں چھڑکنا چاہیے. تو یہ کہ ایک جگہ پر کونے پر اگربتی لگا دی جائے, اگر کسی کو اگربتی سے تکلیف ہوگی نا تو وہ باہر نکل جائے گا, اور نہیں ہوگی تو بیٹھا رہے گا. اود سلگایا جائے, اود کی لکڑی آتی ہے اب تو خیر طرح طرح کی کیمیکل ہی مطلب لکڑیوں میں وہ ایسنس اور عطر وغیرہ وہ جذب کرا کے اب وہ جلائی جاتی ہے. خیر تو اگر اس کی خوشبو سے کسی, اس میں یہ ہوگا نا کہ خوشبو سے تکلیف اگر کسی ہوتی ہے تو اندر آئے گا نہیں محفل میں. کم از کم ایک انفرادی طور پر تو آپ نے کسی کو اس میں تکلیف نہیں دی نا اس پہ ڈال کے. اسی طرح جنازوں میں یا اس میں ہر جگہ مطلب مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا محفل ہو یا محفل میلاد ہو جلسہ ہو جلوس ہو ہر جگہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے خوشبو چھڑکنے سے خوشبو لگانے سے کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گھر میں بلی رکھنا کیسا ہے, اور اگر یہ کپڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟
بلی پالنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ بلی ہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ایسے مشہور ہے, آپ نے بلی پالی تھی چھوٹی سی بلی, اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ نے بلی والا, اور آپ کا اصل نام ہی کسی کو پتا نہیں. حالانکہ آپ کا نام میں شاید اختلاف ہے, ایک نام زیادہ وہ راجے ہے کہ وہ عبد الرحمن آپ کا نام تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن اسی کنیت سے آپ پہچانے جاتے ہیں. بہت مشہور صحابی ہیں, اصحاب صفہ میں سے ہیں یہ. تو بلی پالنا جائز, اور کپڑوں پر چڑھ گئی اور اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے, سوکھی سوکھی ہے, یعنی پانی بھی لگا ہوا اس پر تو بھی ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یہ پانی ناپاک ہے یہ پتا نہ ہو, پاک پانی بھی تو ہو سکتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اور قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضر ہوں. حضور ان کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے, پیارے آقا علیہ السلام کا رازدار کہا جاتا ہے, ذرا بتائیے گا ان کو یہ رازدار کیوں کہا جاتا ہے, اور کچھ ان کی سیرت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے, اور انہیں منافقین کے بارے میں بڑی زبردست معلومات تھی. آپ کو صاحب سر النبی رازدار نبی اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کو ان کی ان باتوں کا علم تھا کہ جن کا آپ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا, یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اسرار یعنی راز, جسے تا قیامت منافقین کے نام پتے ان کے نسب وغیرہ, یہاں تک کہ امت میں جو بعد میں اٹھنے والے فتنے تھے ان کا بھی ان کو بتایا گیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کے بارے میں بتایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بیوی کو خاوند کی کمائی میں سے جو گھر کے خرچ کے لیے رقم ملتی ہے, اگر بیوی اس میں سے کچھ صدقہ و خیرات کر دے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اگر بیوی کو اگر وہ ملک کر دیتا ہے, ایک صورت تو یہ ہے, تب تو وہ مالک ہے اس کی جو چاہے کرے, اور اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خرچہ جو دیتا ہے تو شوہر کو پتا ہے کہ یہ رائے خدا میں بھی خرچ کرتی ہے اور وہ اس کو مطلب اس سے خوش ہے مطمئن ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے.
ان حالات میں کہ جہاں پر ایک ایسا شخص جس کے لیے اتنا آسان کمانا نہیں رہتا, اگر وہ اپنی بچوں کی امی کو زوجہ کو رقم دیتا ہے یا وہ کچھ ایسا کرنا بھی چاہتی ہے, تو کیا آپ اسے مناسب خیال فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ مشورہ کر کے بھی اگر یہ کام کر لے تو بھی بہتر رہے گا؟
میں نے عرض کیا نا کہ شوہر کو پتا ہے, وہ منع بھی نہیں کرتا بلکہ مطمئن ہے تو دے سکتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اگر بندہ امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ثنا کے علاوہ تعوذ پڑھنا بھی لازمی ہے کہ نہیں؟
امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، اعوذ اور بسم اللہ جو ہے نا وہ قراءت کے لیے امام صاحب پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ صرف مقتدی ثنا پڑھے گا، اعوذ و بسم اللہ نہیں پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ لڑکی کا نام ربات رکھنا کیسا اور اس کا مطلب کیا ہے؟
ربات نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ربات کے لغوی معنی لفظی معنی یہ ہے گھوڑا پالنا، اور شرعی اصطلاح اس کے معنی یہ ہے، یعنی کوڈ اس کا یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دشمن یعنی غیر مسلمین سے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے مطلب ڈٹ جانا، غیر مسلم کے مقابلے میں جہاد میں ڈٹ جانا، جم جانا، یوں ربات کے اچھے معنی ہے، تو لڑکی کا نام رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی کا سوال ہے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو کیا استاد سے بھی پردہ کرنا ہوگا؟
یہ کہ کس نے دیا استاد روحانی باپ ہوتا ہے؟ مطلقاً استاد وہ دو، ایک تو دینی استاد ہوتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے، اگر اسلام سکھاتا ہے تو پھر وہ استاد تو ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، تو پھر تو سمجھتا ہوگا کہ پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جب پیر سے بھی پردہ ہے تو استاد سے پردہ کیوں نہیں؟ محرم نہ محرم وہ اپنے مسائل ہیں، اور استاد شاگرد یہ اپنے مسائل ہیں، تو اس لیے استاد چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار ہے اور علم دین سکھا رہا ہے، تب بھی اس سے پردے کے وہی احکام ہیں جو عام اجنبیوں سے پردے کے احکام ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہو ہمیں احسان کا بدلہ کیسے دینا چاہیے؟
احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، اچھا سلوک کیا تو ہمیں اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، دعائے خیر کرنا چاہیے اس کے حق میں، جیسے کوئی ہمیں کوئی چیز دے، گفٹ دے، تو جزاک اللہ خیرہ، یہ ایک طرح سے اس کا شکریہ ادا کر لیا کہ اللہ آپ کو اس کی اچھی جزا دے، اچھا بدلہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، ایسا کرو سوال کہ یہاں تو کہ آؤں مجھے شریک حیات کے کن طریقے سے خوش رکھی سکا تو.
ماشاءاللہ جو مطلب شریعت جا حکام ان تے عمل کرے، ان جا حقوق ادا کرے، ان جے ساتھ احسان کرے، ان جی جو جائز فرمائشوں ان تیوں ان کے اگر استطاعت آئے، طاقت آئے تو پوری کرے، اگر نہ طاقت تو ان کے محبت سے نرمی سے سمجھائی دیے، نہ کہ ان سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، ان کے جھاڑے، ان طرح مطلب ہے کہ جرے بو جانا رہنتا نہ سمجھدار ہوتا نا، یا کرے بھی نفسیات کے سمجھن تھا کہ کیر کن کے خوش رکھی سکے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے ایکڑو مولانا صاحب سے سوال آئے، تقریباً اسانجے کلچر میں زیادہ تر اساں بھینرن کے حق نہ تھا دی، انہاں جا حق غضب تھا کیوں، انہوں نے متا اگر اساں کے تھوڑو انہیں معاملے تے روشنی وجود تا جی مہربانی تھی دی.
بہن جا بھی حقوق اسلام رکھی ہے، بھاجا بھی رکھی ہے، بال بچے جا، ماں باپ جا، میں جا حقوق ہیں، سب نے جا حقوق ہیں، بہن جا بھی جکا حقوق ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہیں. عام طور پہ ہی مشکل اچھے تھی جدے کے والد جو پے جو انتقال تھی انہیں، تو جو ترکو تقسیم تھی تو ورثو او مطلب بھینے کے دین میں کوتاہی کرن تھا، نہیں انہیں جا حقوق جے کہیں نہیں دبائے گی ننتا، یہ حرام ہے. قرآن کریم انہیں جا حقوق بیان کری ہے، یہ حق دینو یہ فرض ہے بھینے جا حقوق جو، تو ایڑو موقع اچھے کہ کہیں جو انتقال تھی انہیں، تو دارالفتا اہل سنت ہماری رہنما علیہ موجود آئے تو انہوں سے رجوع کرے کہ ان کی تقسیم کی کرنی ہے، تو جکا حقوق مطلب علماء بدھائن انہوں حقوق کے مطابق انہوں نے مطلب تقسیم کری بٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جیسے آدمی نماز کھڑا ہے تو نماز کے دوران اگر چیز آگے گزر جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بلی یا کتا ایسے کوئی گزر جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟
نماز پڑھنے والے کے آگے سے بلی گزرے، کتا گزرے یا بندہ گزرے، بندہ بھی گزرے تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ کسی ستون کی آڑ میں یا دیوار کے پیچھے ایسی جگہ نماز کے لیے انتخاب کرے تاکہ لوگ بےچارے گزرے نہیں۔ بعض لوگ تو جو بے خیالی میں گزر گیا، خیر وہ تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتا ہوتا ہے پھر بھی گزر جاتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو بندوں کو گناہ سے بچانا بھی ایک اچھا کام ہے، اور یہ مستحب بھی ہے کہ جہاں لوگ گزرتے ہوں تو وہاں ایسی ستون وغیرہ کی آڑ میں نماز پڑھی جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ستون کی آڑ میں اپنا تسبیح وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ریکویسٹ کرنا بھی جائز ہے کہ آپ ذرا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو تسبیح وغیرہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے ستون کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں، جیسے تو وہ مطلب نمازی کو یہاں ضرورت ہے، مستحب ہے تو اس کو ہٹایا جائے، اس سے درخواست کی اجازت ہے، نہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے کہ اس کو ایزا سے ہٹانے کی اجازت تو نہیں ہے، ریکویسٹ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بچے کو چکن پاکس نکلا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گیلے بال لے کے نہیں جانا، یا گوشت نہیں پکوانا یا پکانا، اس والے سے ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
پہلی بار میں نے سنا، البتہ وہاں اس کی کوئی میڈیکلی کوئی وجہ ہے تو مجھے پتا نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی عوامی ویسے ہے تو پھر ڈکوسلا ہے کہ گیلے بال سے کیا ہوگا یا گوشت پکانے سے کیا ہوگا، تو ڈکوسلوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ڈاکٹری وجہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
جی، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایسی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے جس میں جہنم اور جنت کا بیان ہو؟
مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، اور ایک کتاب اور ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ یہ دونوں کتابیں بڑی جامع کتابیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں ان میں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی بھی اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا بھی بڑا تفصیل سے بیان ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے عمرہ کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے آج ہی مجھے ایسا کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ تو میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں شپ پہ کام کرتا تھا اور میرا جہاز جو تھا وہ دمام گیا، دمام سے ہمیں کوئی 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا وقت ملا کہ عمرہ کر لو۔ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ عمرہ ہوتا کیسے، زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو رہا تھا، بس اس خوشی میں بھی مطلب چل پڑا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے گھر پہنچا تو بس میں نے وہاں پہ عمرہ کیا، جس طرح ہم طواف کرتے ہیں صفا مروہ پہ جاتے ہیں، اور وہاں خانہ کعبہ سے مکہ سے ہی میں واپس جہاز پہ آ گیا کیونکہ میرا جہاز وہاں سے آگے دوسرے ملک میں جانا تھا، تو میں مدینہ نہیں جا سکتا، تو کیا میرا عمرہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہوگا۔
مدینہ کی حاضری بہت بڑی سعادت، بلکہ سعادتوں کی معراج ہے، اور بھاری تعداد عاشقان رسول کی وہ عمرہ اسی لیے کرتی ہے کہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تاہم اگر کسی نے عمرہ شریف ادا کیا اور مدینہ پاک کی حاضری سے محرومی ہوئی تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عمرہ نہیں ہوا، عمرہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی مدینہ شریف سے دلچسپی نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ کہ مجبوری تھی اور آپ نہیں جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عمرہ شریف ہو جائے گا، اللہ پاک قبول کرے۔ نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، مدینہ کی حاضری دینی چاہیے، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مرشدی، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس شخص کے گھر پہ موئے مبارک ہو تو اس کو نمازوں کا اور دیگر احتیاطوں کا، ادب و احترام کا کتنا پابند ہونا چاہیے، رہنمائی فرما دیجئے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔
ماشاءاللہ، آج ان خوش نصیبوں کے گھروں کو موئے مبارک سے زینت ملی ہے تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کے پاس منہ مبارک کی نعمت نہ بھی ہو تب بھی وہ نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آداب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے ہم تو بھی کمرہ ایک مخصوص کر لیا جاتا ہے منہ مبارک کے لیے دیگر تبرکات کے لیے, پھر اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اس میں بے وضو نہ جایا جائے, اس میں کوئی شور شراپا وغیرہ نہ ہو, اٹیج بات اس میں نہ رکھا جائے, اگر ہو بھی تو اس کو یوز نہ کیا جائے, بند کر دیا جائے. یہ ادب کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جتنا ادب کریں گے تو اتنا فیض ملے گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اچھا, اور یہ جو کرتے ہیں نا کہ اس میں پنکھا چلا رکھتے ہیں, بعض لوگ اے سی چلا رکھتے ہیں یا بتی جلا کے رکھتے ہیں رات دن بلا ضرورت, تو یہ اسراف میں آئے گا کہ آپ کے اور میرے ان پنکھوں اور اے سی کی ٹھنڈک کی آقا کے منہ مبارک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات میں ٹھنڈک تو انہی کے صدقے بٹ رہی ہے. تو یہ ایک مطلب غلط تصور ہے کہ بتیاں اور یہ لڑیاں لگاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے جب لوگ ہیں تو لوگوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, روشنی پہنچانے کے لیے, دلوں کو اچھا لگے اس لیے وہ خوبصورت لائٹنگ کی ہے, تو یہ لوگوں کے لیے بھلے آپ جلائیں, لیکن یہ کہ خاص منہ مبارک کے لیے جلتی چھوڑ دینا یہ پھر اسراف ہے. یہ تقریباً گھروں میں اس طرح کا رواج, آپ جنہوں نے سوال کیا ان کے پاس منہ مبارک ہے تو ہو سکتا ہے ان کیا بھی ہو, تو یہ نہیں کرنے کا, اس سے توبہ کرنی ہے جب تک اسراف کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
وقت کتنا قیمتی ہے اور وقت کو کیسے صرف کیا جائے کہ ہر لمحہ نیکی حاصل ہو.
وقت تو ایسا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے, انمول ہے. جو ایک بار سانس ہم نے لے لیا وہ ہمیں موت کے قریب کر گیا, سمجھو ہر سانس یہ موت کی طرف ایک قدم ہے. اور یہ کہ دنیا کی کوئی دولت اس کو وہ گئے ہوئے سانس کو خرید نہیں سکتی, وہ گئے اپنے ہاتھ سے نکل گیا. جیسے ہمارے یہاں سالگرہ مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں کانسیپٹ موجود ہے کہ بھائی آپ کا بچہ 2 سال کا ہو گیا, آپ نے دوسری سالگرہ منائی, خوشی منائی. تو اب یہ کہ یہ تصور کم ہے کہ اگر یہ 60 سال اپنی عمر لکھوا کر آیا ہے, یہ کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ کیا لکھوائے گا بےچارا اگر اس کی عمر 60 سال ہے, طے ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اب اس کی زندگی میں سے 2 سال کم ہو گئے, مائنس ہو گئے. تو جس کی زندگی سے 2 سال مائنس ہو گئے, اب وہ خوشی کرے غم کرے کیا کرے. تو بارہ لے کے خوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں عبرت ضرور ہے. اور یہ خوشی جو سالگرہ کی منائی جاتی ہے, یہ 100% شریعت کے مطابق ہو, مرد عورتیں مل کر جو آج کل یہ کیک کٹتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, میوزک چلتے ہیں اور مخلوط یعنی کمبائنڈ دعوتیں ہوتی ہیں, اس طرح کے کئی مطلب وہ کام ہوتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. ان سب سے تو توبہ جنہوں نے کی تو کرنی ہوگی. یہ نہیں خوشی کا موقع ہے, خوشی میں جب سب چلتا ہے, بھائی خوشی ہو یا غمی صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا, اپنی منمانی نہیں کی جا سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی جناب میں ایک اور سوال ہے کہ اذان و اقامت کا جواب دیتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟
ثواب کی نیت کر لے کہ میں ثواب کے لیے اذان کا جواب دے رہا ہوں, اقامت کا جواب دے رہا ہوں, انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو مطلقاً جو ذکر اللہ ہے یہ ہے کار ثواب. یعنی کہ بے خیالی میں بھی اگر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے یا اس کی زبان پر تلاوت جاری ہو جاتی ہے, انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو مطلقاً جو ذکر اللہ ہے یہ ہے کار ثواب. یعنی کہ بے خیالی میں بھی اگر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے یا اس کی زبان پر تلاوت جاری ہو جاتی ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا, برکت ملے گی اس کی. لیکن یہ کہ اگر نیت کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ذکر اللہ کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا.
اس طرح تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی, تو اس میں تدبر کرنے کی فضیلت ہے، تفکر کیا جائے، غور کیا جائے. اسی طرح جو اذان کے کلمات ہیں تو کیا اس میں بھی کوئی غور اور تفکر کرنے کی صورت بن سکتی ہے؟
اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، باقی قرآن کریم میں بھی تفکر اور تدبر. پہلے تو مجھے اس کی تسہیل اور لفظ تسہیل کو یہ کہنا پڑے گا کہ آسان کرنا پڑے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، تفکر تدبر وغیرہ. تو اس میں ایسا ہے کہ یعنی قرآن کریم کے معنی پر غور کرنا کہ اس حکم میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کی کیا کیا گہرائیاں ہیں. تو یہ صرف علماء مفسرین یعنی یوں جو جن کی تفسیر پر نظر ہے، جو اہل علم ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. عوام اگر یہ ہر آیت میں غور کرنے بیٹھے گی تو شاید ایمان دے بیٹھے، یہ خطرہ ہے. تو یہ فضائل اپنی جگہ پر ہیں، بالکل ہیں، 100% ہیں، لیکن اہل کے لیے ہیں، نا اہل کے لیے نہیں ہیں. صلو علی النبی
صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کسی نے بھولے سے جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی تو اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
بہار شریعت میں جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. بلکہ امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہوئے، تو انہوں نے فرمایا حرام ہے. اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں قرات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اب تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے. مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہا. جان بوجھ کر اگر جمعہ کسی نے جس پر فرض تھا اس کے باوجود ترک کیا اور اب وہ زور پڑے، فرض تو ہے اس کے پر زور پڑنا، لیکن جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، ذوالفقار بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پر بتایا جاتا ہے، تو آپ ملک کا نام یا شہر کا نام یا بتا دیجئے.
مانو فیضان مدینہ اکتوبر 2020 میں درج ہے. سید التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنگ صفین سفر 37 ہجری میں شہید ہوئے. آپ کا مزار رقہ دمشق شام میں ہے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عشق رسول، گوشہ نشینی اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے. آپ کے متعلق حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اویس خیر التابعین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہر خاموشہ یعنی قبرستان، جو کہ قبروں سے بھرے ہوئے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کے لیے قبر کی تلاش میں رہتے ہیں اور بالآخر ان کو قبر مل ہی جاتی ہے، بلکہ اب تو قبرستانوں میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پرانی قبروں کو خالی کر کے وہاں ایک نئی قبر بنا دی جاتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ ایک قبر سے روز قیامت 70 مردے نکلیں گے. ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے؟ کیا واقعی قبر کا سائز تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو کیا ایک قبر سے 70 مردے نکلنا پاسبل ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی کنفرم کریں گے. پلیز شیخ بتائیے، آخر درست کیا ہے؟
پرانی قبر کو کھود کر اسی پر قبر بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں بہت ہو رہا ہے، کچھ ہڈیاں نکلتی بھی تو کہیں اور دفن کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ جن کا رکھوالی نہیں ہوتا نا، قبریں جو خاندان والے رکھوالی کرتے ہیں تو وہ تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ یہ پھر گورکن جو باز ہوتے ہیں نا، جو بس ہوتے ہیں بےچارے، وہ تو کبھی چلتے چلتے وہ پھاوڑا مار دیں گے، اگر آپ نے اس کی کوئی مضبوط کیاری وغیرہ بنے اس کو توڑ دیں گے، تھوڑا توڑ دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کوئی اس کا خاندان والا آتا ہے بناتا ہے کہ نہیں. تو جب جس کا کوئی نہیں ہوتا نا تو وہ پھر اس کو توڑ پھوڑ کر پھر آخر کار اس میں نئی قبر بنا لی جاتی ہے. یہ بھی ایک اندازہ ہے میرا. بہرحال یہ کہ دفن کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ان کا بس چلے تو گھر میں رکھ لیتے, یہ دور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے قیامت تک یہ اپنے میت کے پاس آتے جاتے رہیں گے. الگ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو شروع میں تو بیٹا جائے گا, تین دن تو روز جائے گا, پھر جمعرات جائے گا, پھر چیلم میں جائے گا, پھر تین ماہ کے بعد جائے گا, پھر چھ مہینے کے بعد جائے گا, شب برات عاشورہ ایسے موقع پر موقع ملا تو چلا جائے گا, پھر آہستہ آہستہ مصروفیت بول جانا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ قبر اس لیے قریب رکھی جائے کہ اپنے کو جانا آسان ہو. بالکل جانا چاہیے, سعادت کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قبر بنے بھی تو جائے اس طریقے سے. تو دور جانے میں قبرستان شہر کے دور بھی ہوتے ہیں, ان میں جگہ مل سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں اتنی مطلب ہے کہ وہ ہماری سوچے نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ قبرستان جو آبادی میں ہوتے ہیں نا لوگ, ان میں دفن اسی طرح پھر ہو رہے ہوتے ہیں. جگہ بھی تنگ, قبر بھی تنگ بناتے ہیں. ان بیچاروں کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ اتنی سی چھوٹی قبر میں یہ ترچھا کر کے پھنسا کے اتار رہے ہیں, کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہوتا ہے. قبر کی چوڑائی جو ہے نا یہ آدھے قد کے برابر ہو, اونچائی جو ہے آدھے قد کے برابر یا ایک قد کے برابر ہو, اس طرح کی مطلب ہے کہ اس کے مسائل ہیں. لیکن بہت تنگ قبریں میں نے دیکھی ہیں, باقاعدہ ترچھا کر کے اتارتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس شہر میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ راہ 70 مردے, اور یہ شاید عوامی روما رہی ہے, اور اس وجہ سے کہ ایک ایک کو کھود کے اتاریں گے تو یہ بھی 70 کی گنتی کون کرے گا کہ 70 اتر گیا, 71 ماہ اس میں نہیں اتارنا. عوام ہی کی مطلب معلوم ہوتی ہے یہ رومر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اخوکم فی اللہ عبدالعزیز ہارون محمد من السودان الخرطوم. عندي سؤال يا سيدي الشيخ امير اهل السنه. الانسان عند الشباب يكون قوي وله طموحات كثيره, ماذا يفعل لتحفيز وتقويه الايمان؟
ما شاء الله. بہت پیارا سوال یہ کہ جوانی میں آدمی کا بدن تو مضبوط ہوتا ہے, ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جوان کو بھی اپنی ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور بوڑھے کو بھی ایمان کو مضبوط ہی رکھنا ہے. اور تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایمان لانے کے بعد کفر میں جا پڑنے کو اتنا برا نہ جانے جتنا آگ میں پڑ جانے کو برا سمجھتا ہے. جس طرح آگ میں پڑ جانا آدمی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں آگ میں مجھے ڈال دیا جائے, تو یوں مطلب کفر میں پڑنے کو بھی اتنا برا جانے. یہ ایک مثال دی گئی ہے, ورنہ سچی بات یہ کہ آگ میں اگر کوئی ڈال رہا ہو کہ میں آگ میں ڈالا جاتا ہے ورنہ ایمان چھوڑ دو, تب بھی ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. وہ مطلب اضطراری حالتیں یا اکراہ کی صورتیں, وہ پھر اس کے اپنے مسائل ہیں. لیکن وہ ذہنی طور پر کہ آدمی کے آگ میں پڑ یا آگ میں جل جاؤ یا ایمان چھوڑ دو, نعوذ باللہ, تب بھی ایمان نہیں چھوڑنا ہے, ایمان پر ہی جمے رہنا ہے, ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اس کے لیے علم بھی ضروری ہے. بغیر علم کے خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ سے کوئی کفر نکل جائے اور وہ نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے معلومات حاصل کرنی چاہیے. اردو میں کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنے گا. ہزاروں سینکڑوں اس میں کلمات سینٹنس ایسے لکھے ہوئے جس میں جس کے کہنے سے کفر ہو جاتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ معلومات ہوگی نا تو کفر سے بچنے کی مزید صورت ہوگی. اور یہ انہوں نے یہ بھی سوال میں تھا کہ جوانی میں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں ایسا کہ مرقات المفاتی کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفسانی خواہشات کا اندھیرا کبھی گناہوں کے ایسے اندھیروں کی جانب لے جاتا ہے جو کہ معرفت اور کامل نور ایمان کے چھن جانے اور اندھیری قبر میں اتر جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات قیامت کے اندھیروں کی طرف لے جانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جن میں بعض سے زیادہ ہولناک ہیں، خطرناک ہیں۔ تو یہ خواہشات بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں، بعض خواہشات مباح ہوتی ہیں، جیسے عمدہ کھانا میں کھاؤں، یہ مباح خواہش ہے، جائز ہے، گناہ نہیں اس میں، اور اچھی نیت ہو اور اچھی نیت بن سکتی ہو تو ثواب کی صورت بھی موجود۔ اور بعض خواہشات یہ ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ گناہ کی بھی ہوتی ہیں خواہشات، جو گناہ کی خواہشات ہیں یہ سب سے خطرناک ہیں۔ گناہ بھی کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے، تو جیسی خواہش ویسی اس کی مطلب یعنی کہ ویسا حکم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے، حضور ہماری لائف میں 24 آورس ہوتے ہیں، ان 24 آورس میں 8 سے 9 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے جاب اور بزنس وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے جو ہیں وہ سونے میں گزر جاتے ہیں، بقیہ جو ٹائم بچتا ہے اس میں 12 مدنی کام، سوشل لائف، فیملی لائف اور دیگر عبادتیں یا مطالعہ وغیرہ، یہ سارا مینج کر پانا ہمارے لیے کافی دشوار ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف فوکس کرتے ہیں تو دوسری چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے کس انداز سے دین متین کی خدمت کی اور یہ ساری چیزوں کو کیسے مینج کر کے آپ نے یہاں تک کا سفر کیا ہے، ہماری بھی رہنمائی فرما دیں، بالخصوص مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔
اگر کسی کام کو بندہ سیریس لے نا تو کر لیتا ہے۔ اب مثلا یہ کہ آپ نے جو بھی بتائی کہ بھئی یہ ہمارے انداز ہوتے ہیں زندگی کے، اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے، رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی ہے، اپنا نظام چینج ہو جاتا ہے نا، روزے کتنے گھنٹوں کے ہوتے ہیں، ٹائم نکل آتا ہے، اسی میں دوسرا کام بھی تھوڑا بہت، چلو دنیا کے کاموں میں تھوڑا آدمی مائنس کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ نظام چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو ان کا سارا جو نظام تھا وہ نظام رک جاتا ہے، وہ حج کا سفر کر لیتا ہے، چاہے مہینہ لگے چاہے سوا مہینہ لگے کر ہی لیتے ہیں نا، عمرہ شریف پہ جانا ہے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، بغداد شریف کی حاضری کے لیے نکالتے ہیں۔ اب میں تو اپنی لائن کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ دنیاوی طور پر جب پکنک کے لیے جاتے ہیں یا یورپ گھومنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے جاتے ہیں، تو ٹائم نکال ہی لیتے ہیں نا، اپنا مینج کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر کسی کو دین کا کام کرنا ہے تو وہ مینج کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے گھنٹوں کی جو حساب کتاب بتایا نا، ان گھنٹوں کے دوران بھی دین کا کام تو ممکن ہے نا، کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، جہاں نوکری کرتا ہے یا جہاں دکانداری کرتا ہے اپنی، تو کیا وہ وہاں اپنے اسٹاف کے ساتھ یا اپنے گاہکوں کے ساتھ وہ دین کی بات کرنے پر کوئی پابندی یا دین کا کام وہ نہیں کر سکتا، نیکی کی دعوت کیا وہ نہیں دے سکتا، اپنے کردار سے کیا وہ مطلب یعنی کہ کسی کو اپنے قریب نہیں لا سکتا، کیا اس نے اخلاق کے مدنی پھول پر عمل کرنا وہ پابندی ہو جائے گی اس پر، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں یوں سمجھو کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، یعنی اگر وہ سو رہا ہے تب بھی مبلغ ہے، جاگ رہا ہے تب بھی مبلغ ہے۔ یہ سو رہا ہے مبالغہ کیا، ذرا سوتے میں، لیکن آپ کو ایسے ملیں گے جو سوتے میں بھی خوابوں میں نیکی کی دعوت جا کے دیتے ہوں گے، روٹین بن گئی نا، تو قافلے میں سفر کر کے آ جاتے ہوں گے خوابوں میں، مدنی قافلے میں۔ یہ کہ جو آدمی جس چیز کو سیریس لے گا نا تو وہ مطلب اس کو کر گزرتا ہے، اب اپنے ذہن میں بھی ایک تھا مطلب کہ بس یہ کام ہونا چاہیے، مدد اللہ کرتا ہے، راستے اللہ پاک کھولتا ہے، اس نے ذہن بھی اسی نے دیا، سوچ بھی اسی نے عطا کی، جذبہ بھی اسی نے بخشا، تو جو کچھ کیا رب نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کہ وہ بندہ ایک قدم اس کی طرف اٹھائے، وہ بولتے ہیں نا کہ وہ گز تو وہ چل کر تو وہ دوڑ کر، یہ مثال ہے کہ ہم کم کوشش کریں گے وہ ہمیں زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی اور کام کو پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا یہ اسی کے کرم سے ہوگا، رب کے کرم سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔ مدنی مذاکرہ